آدم، پھر سے نسل انسانی جناب نوح کے ذریعے سے وجود میں آئی، یعنی ایک مرتبہ پھر کائنات کو ختم کر دیا گیا اور انسانی نسلوں کو مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے، سوائے چند افراد کے جو کشتی میں محفوظ رہ گئے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب نوح نے پھر سے کاروان انسانیت کو آگے بڑھایا ہے. لیکن یہی ہوتا رہا، عرصے دراز سے یہی ہوتا رہا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا اور اس قدر خطرناک بیماریوں سے قوم دوچار ہوتی رہی کہ جناب لوط کے زمانے میں یہاں تک کہ ماحول کے اثرات نے اس قدر ماحول کو بگاڑ دیا تھا کہ خود جناب نوح و لوط کی بیویاں بھی اس طرح کی ماحول سے بچ نہ سکیں اور وہ بھی تباہ ہو گئیں اور راہ راست سے بھٹک گئیں. یہاں تک کہ نوح کے بیٹے کا واقعہ بھی آپ نے تاریخ میں سنا، زوجہ ہو یا بیٹا، یہ سارے کے سارے لوگ نجات کے لائق نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ زوجیت بھی نجات کے لائق نہیں ہوتی، اولاد بھی نجات کے لائق نہیں ہوتی، بس وہی لوگ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے انہی کو نجات ملنے والی ہے. لہٰذا جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا اور کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، چاہے وہ زوجہ ہو کہ بیٹا ہو، جو بھی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، پیروی اگر امت نہیں کرے گی نبی کی تو وہ غرق ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اپنی بات نہیں منوا رہا ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات منوا رہا ہے، اور نبی کا انکار در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیام کا انکار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. انبیاء نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، ان کا پیغام خود ان کا ذاتی پیغام نہیں ہے کہ ان کو جھٹلانا، خود ان کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ ان کو جھٹلانا در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جھٹلانا ہے. ان کے پیغام کو رد کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو رد کرنا ہے، اس لیے کہ انبیاء اپنی عبادت کروانے کے لیے، اپنے سامنے لوگوں کو جھکانے کے لیے، اپنا کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے تھے. وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے لوگوں کے سروں کو جھکانے کے لیے آئے تھے، وہ اپنی بات نہیں منوانا چاہ رہے تھے بلکہ ان کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہوتی ہے، ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہوتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ ہوائے نفس کے پابند تھے، جو لوگ خواہشات نفس کے غلام تھے، وہ لوگ کبھی بھی انبیاء کا پیغام نہیں ماننا چاہ رہے تھے، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے. اور جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے ان کی تاریخ گواہ ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبُوكَ، کہ آپ کو جھٹلایا اور جن قوموں نے جھٹلایا ہے اس کا حشر کیا ہوا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً. گزشتہ کی کل جو آیتیں گزری تھی اس میں یہی ہے کہ قوم نوح نے جب لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا ان کے ساتھ. اغرقناہم، ان سب کو غرق. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، دین کوئی دلگی نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہر چیز کو ایک مذاق بنائیں، ایک دل لگی بنائیں اور جو ہے اپنی نفسانی مسائل کے شکار ہو جائیں، کسی کو گرائیں، کسی کو اٹھائیں، اور جو ہے اس قسم کا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، یہ خطیبانہ گفتگو نہیں ہے، یہ دین سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے. مذہب کو ہماری اپنی ذاتی مسائل سے ایک دم الگ رکھنے کی ضرورت ہے. آپسی مسائل سے اس کا تعلق بالکل الگ ہے. یہ دین ہے، اس کے اندر جو ہے تصرف کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. یہاں دین کے معاملے میں کسی کو اٹھانا اور بٹھانا نہیں ہے، کوئی یہاں دین کے معاملے میں کوئی بالا دست اور کوئی پائین نہیں ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے دین کے مسائل میں. صرف دین کے میں سب کچھ خدا کی ذات ہوتی ہے. انبیاء، مرسلین، اولیاء، اوصیاء، یہ سب کے سب ایک ہی پیام دیتے ہیں انسانیت کو، وہ یہ ہے کہ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، خدا واحد کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہی پیغام انبیاء کا ہے، یہی پیغام رسولوں کا ہے، یہی پیغام ائمہ کا ہے۔ جو پیغام رسول دے کے جاتے ہیں اسی کا اجرا ہمارے امام کرتے ہیں، جو قانون نبی چھوڑ کے جاتے ہیں اسی کا اجرا امام کا کام ہے، اور اس پر نگاہ رکھنا ہمارے ائمہ کا کام ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کے چھوڑے ہوئے پیغام کو کوئی انکار کر رہا ہے اور کوئی ماننے سے انکار کر رہا ہے یا اس کے اوپر غلط عمل کیا جا رہا ہے۔ تو جب جب کوئی ہاتھ غلط عمل کرتا ہے تو امام اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، اور کوئی اگر غلط روش کو اختیار کرتا ہے تو اس کی روش کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کام ہمارے اماموں کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا رَعَوْتَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا، کہ جب یہ لوگ نبی کریم کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، احاضر احاض الذی بعث اللہ رسولا، کہ ان کو رسول بنا کے بھیجا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں ان کی حالت دیکھو، یہ اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں، ان کا لباس دیکھو، ان کی کیفیت دیکھو، ان یہ اور رسول، یہ تو بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، سودا سلوف لیتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، انہیں تو یہ تو منڈی میں نظر آتے ہیں، یہ تو آلو ٹماٹے خریدنے والے آدمی ہیں، یہ کہاں، ان کی بیٹھک دیکھو، غلاموں کی طرح بیٹھتے ہیں، ہے نا، ان کی سواری دیکھو، یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جانور کی سواری کرتے ہیں، ان کی حالت دیکھو، ان کا حلیہ دیکھو، ان کا لباس دیکھو، نہ شاہانہ لباس ہے نہ شاہانہ سواری ہے، کیونکہ یہ جو قسم کے لوگ ہیں یہ مشرکانہ ذہن رکھنے والے، مانویت کا ادراک نہیں کر سکتے، یہ لوگ سچوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ ان جھوٹے اور وہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی زبان کے اوپر بھی جھوٹ کا غلاف پہناتے ہیں، اپنی آنکھوں میں بھی جھوٹ کا غلاف، اور اپنی ہر چیز میں تسنو، ہر چیز میں تسنو، حقیقت سادگی نہیں ہوتی ان کی گفتگو میں، سادگی نہیں ہوتی، یہ جو ہے ان کی گفتگو میں بھی جو ہے وہ غلاف چڑھا ہوتا ہے، یہ ہر ایک سے ایک جیسی بات نہیں کرتے، گفتگو میں سادگی نہیں ہوتی، نگاہوں میں سادگی نہیں ہوتی، چال چلن میں سادگی نہیں ہوتی، لباس میں سادگی نہیں ہوتی، ان کی گفتگو میں سادگی نہیں ہوتی، تسنوکاری ہوتی ہے، جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو اب یہ لوگ رسول کی سادگی، معنویت، حقیقت، سچائی اس کو نہیں سمجھ سکتے، نبیوں کی سچائی کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ متکبر قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کی توہین کرنا جانتے ہیں، یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نزدیک انسانیت کی ارزش نہیں ہے، دولت کی ارزش ہے، ان کے نزدیک مقام اور منصب کی ارزش ہے، یہ کسی لیڈر کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے جھک جائیں گے، کسی حاکم کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے جھک جائیں گے، یہاں تک کہ یہ کسی روڈی کو دیکھیں گے، کسی جو ہے پہلوان کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے جھک جھک کے فرشی سلام کریں گے، لیکن یہ لوگ شریفوں کی عزت نہیں کریں گے، روڈیوں کی عزت کریں گے۔ تو جب یہ معاشرہ جب اس قسم کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس معاشرے پر اشرار کو مسلط کر دیتا ہے، اور جو لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اشرار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ طاقت کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بدکاروں کے سامنے جھکتے ہیں، اور بدکاروں کو اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں۔ یہی ہوا، آپ دیکھیں پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس میں شیعہ سننے کی بات نہیں ہے، کتنے شیعہ ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ عراق کی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ صدام کو برطرف ہوئے، صدام کے سامنے کس طرح سے یہ سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، یہ شیعہ ہی تو تھے جو صدام کی بات سن کر ایران کے خلاف جنگ لڑنے پہ تیار ہو گئے، یہ شیعہ ہی تو تھے جن کے اوپر اشرار مسلط کر دیے گئے، صدام ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور یہ صدام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے باقر الصدر کو شہید ہوتا ہوا دیکھا لیکن یہ نہیں بدلے، انہوں نے اپنے علماء کا مذاق اڑایا. لیکن آج دیکھیے دو قومیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ دو رخ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. پوری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے, اس منظر کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایران کے عوام نے اپنے علماء کا احترام کیا, اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ما اہل کوفے نیستیم کہ علی تنہا بمانت, کہ ہم کوفے والے نہیں ہیں جو اپنے علی کو تنہا چھوڑ دیں. یہ کہہ کر یہ قوم میدان میں ٹکی رہی اور اپنے مراجع کا ساتھ دی. امام خمینی ایران کے اندر شہید نہیں ہوئے, بلکہ ایران کے اندر انہوں نے اپنے خدمات پیش کی اور قوم نے ان کا اس قدر استقبال کیا, اس قدر استقبال کیا کہ وہ ان کے پیچھے دوڑتی رہی. اور عراق کی شیعہ قوم, دونوں شیعہ قوم ہیں لیکن دونوں میں کتنا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک شیعہ قوم وہ ہے جو اپنے لیڈر کو قتل ہوتی ہوئی دیکھی اور مسکراتی کھڑی رہی, ایک وہ قوم ہے جو اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلتی رہی, جس کا نتیجہ کیا ہوا وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج عراق کے شیعہ ہر روز قتل ہو رہے ہیں. صدام کو گزرے ہوئے 10 سال کا طویل عرصہ گزر رہا ہے, لیکن اس عرصے کے درمیان میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن عراقیوں کی لاشیں نہیں گر رہی ہیں. کیوں مر رہے ہیں یہ لوگ, کیوں اس قدر مر رہے ہیں؟ صدام جب تک زندہ تھا یہ قوم ذلیل ہوتی رہی, رسوا ہوتی رہی, پوری دنیا میں یہ لوگ ذلیل ہوتے رہے. اور آج اس ملک میں 20 گھنٹے تک لیٹ نہیں ہوتی ہے, اندھیروں میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. آخر ان لوگوں نے کیا خطائیں کی تھی, اس امت نے کیا غلطی کی تھی جس کا بھگت رہی ہے, یہ پوری نسلیں بھگت رہی ہیں. تو عراق کی شیعہ قوم سے کس بات کی غلطی ہوئی تھی, کس بات کی یہ سزا بھگت رہے ہیں؟ آخر ان کے بزرگوں نے کیا خطا کی تھی؟ آج جتنا پٹرول اس ملک میں ہے, اگر عراق کا پیسہ جو ہونا چاہیے تھا اور جب تھا پہلے وہ کویت سے بڑا پیسہ تھا, پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کویت کا پیسہ سب سے بڑا پیسہ ہے. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جب عراق کا پیسہ کویت کے پیسے سے بڑا تھا, اور اب بھی عراق کے پاس وہ ساری وسائل موجود ہیں کہ جو ایک متمدن قوم بننے کے لیے اور ایک پیسے والی قوم اور دولت مند ملک کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فراہم ہیں. وہ لوگ سونے کی کان پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے غریب ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے پاس پٹرول کا خزانہ ہو وہ قوم 20 گھنٹے تک اندھیرے گھپ اندھیروں میں رہتی ہے. جو لائٹ ان کو ملتی ہے وہ جنریٹر سے چلتی ہے, تو جو لوگ وطنی لائٹ سے محروم ہیں, ملک کی لائٹ انہیں نہیں ملتی, ان کے بچے کیا پڑھیں گے, ان کے کارخانے کیا چلیں گے, ان کی یونیورسٹیاں کیسے چلیں گی, وہ قوم پنپے گی کیسا, پھلے گی پھولے گی کیسا, اور ترقی کیا کرے گی کہ جو اندھیروں میں رہنے والی قوم ہیں, ویرانوں میں رہنے والی قوم ہیں. اب آپ جا کے دیکھیے اس وقت کربلا کے شہر کا حال کیا ہے, اس وقت بڑے بڑے عراق کے شہروں کی کیفیت کیا ہے, خود بغداد جا کے دیکھیے. بغداد جو عراق کا سب سے بڑا پائے تخت ہے, وہاں ہی کاظمین ہیں. کاظمین کی حالت دیکھیے, ہر دن بلاسٹ ہوتا ہے, ہر دن لاشیں گرتی ہیں, ہر دن خون بہتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراقیوں نے قصور کیا کیا تھا؟ وہی بات جو امیر المومنین نے اپنی آخری وصیتوں میں کی تھی کہ لا تترک الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم, کہ اگر تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے اور تمہارے اشرار تم پر غالب جائیں گے. وہی کیفیت اس وقت عراق کی آپ کو ملے گی کہ وہاں پر امر بالمعروف کو ترک کر دیا گیا تھا, نہیں عن المنکر کو ترک کر دیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں اشرار ان کے اوپر غالب آ گئے اور جو ہے بد کردار ان کے اوپر غالب آ گئے. حسن بکر اور صدام کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا, اس کے بعد بھی یہ قوم صدر نہیں رہی ہے اور اکٹھا ہو کر اپنی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے. اگر ایران کی حکومت اس وقت نہ ہوتی تو نور المالکی بھی برسر اقتدار نہ ہوتا. نور المالکی اس وقت مرہون منت ہے ایرانی قیادت کا. اگر ایرانی قیادت ان شیعوں کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش نہ لگا دیتی تو آج بھی عراق کے شیعہ جتنی تعداد میں مر رہے ہیں یقین جانیے اس سے 10 گنا تعداد میں مرتے، اور ان کی حالت کبھی بھی نہ سدھرتی اگر ان کے اوپر ایاد علوی مسلط ہو جاتا۔ ایاد علوی دوسرا صدام بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، صدام سے زیادہ خطرناک کتوں کو امریکہ نے پال کے رکھا تھا تاکہ عراقی قوم کو کچل دے اور ان کو نوچ پھاڑ کے ان کا خون چوس لے اور ان کو جو ہے ذلیل و خوار کر دیں۔ ذلیل کرنے والے جانوروں کو ایک نہیں اس کے پاس کئی ہے۔ صدام جب پاگل ہو گیا تو اس کا وقت آ گیا تھا اسے گولی مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کے پاس اور بھی پالکڑے کتے موجود ہیں جو صدام سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چاہتا تھا کہ ایاد علوی جیسے کو بٹھا دے، لیکن ایرانی قیادت کی کوششیں اور اس کوششوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی جو شامل حال رہی ہے، جس نے تاریخ کا نقشہ بدلا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے پیدا ہو چکے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ آج مشرق وسطی میں اللہ کا نام لینے والے بلکہ اللہ کی جماعت حزب اللہ پیدا ہو گئی ہے جو ان کو ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ وہ تمام لوگ جو ضد انقلاب تھے، جو انقلاب اور مرجعیت اور ایرانی انقلاب اور اسلامی انقلاب اور تشیع کے جو خلاف تھے، آج ان کو مزہ چکھنے کو مل رہا ہے، اور یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب حزب اللہ پورے منطقے پہ غالب آ جائے گی، اللہ کا نور پورے علاقے کو گھیر لے گا، اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام کس قدر برا ہوا۔ یہ آیتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ کے مذاق اڑایا کرتے تھے نبی کریم، یہی وہ ہیں، اور یہ کہتے تھے ہاں حاض الذی بعث اللہ رسولہ، کیا اس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ قریب تھا کہ یہ ہمارے خداؤں سے منحرف کر دے، اگر ہم لوگ ان خداؤں پر صبر نہ کر لیتے، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے۔ یہ منحرف لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ انکار کرنے والے لوگ، یہ رسولوں کا مذاق اڑانے والے لوگ یہاں تک رسولوں کے بارے میں جانتے تھے، اور ان کی رسولوں سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان قادر لیضلنا عن آلہتنا، یہ شخص تو وہ ہے جو ہم کو ہمارے خداؤں سے بہکا دیتا، قریب تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیتے، یعنی ہمیں اس نے کنفیوز کر دیا تھا، قریب تھا کہ یہ ہم کو ہمارے خداؤں سے دور کر دیتا، ہمیں شرک پرستی سے روک دیتا۔ اس کی باتوں میں وہ جادو ہے، اس کے کلام میں وہ اثر ہے کہ قریب تھا کہ یہ شخص انکادا، قریب تھا کہ یہ ہمیں بھٹکا دیتا، ان آلہتنا ہمارے خداؤں سے یہ ہمیں منحرف کر دیتا، لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم صبر نہ کرتے، یعنی اگر ہم کفر میں پابجائی نہ کرتے اور پوری مضبوطی کے ساتھ ہم اگر ان بتوں کو پکڑ کے نہ رکھتے تو یہ ہم کو ہلا دیتا اور ہم کو بتوں سے منحرف کر دیتا اور پوجا کرنے سے منحرف کر دیتا، غیر خدا کو ماننے سے ہمیں روک دیتا۔ سوف یعلمون، اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، سوف یعلمون ان قریب معلوم ہو جائے گا، حین یرون العذاب جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ من اضل سبیلا کون راستے سے اصل میں بھٹکا ہوا ہے، یہ اب انہیں پتا چلے گا، ورنہ تو یہ خود رسول پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ وہ رسول اور رسول کے ماننے والوں سے کہہ رہے تھے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو تو جو بتوں کی پوجا نہیں کر رہے ہو تم کو نجات نہیں ملنے والی ہے، تم جو راستے سے بٹکے ہوئے آبا و اجداد کے دین سے تم منحرف ہو رہے، جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے تھے، جو ہم اپنے بابا سے سنتے آئے تھے، جو ہم اپنے جد سے سنتے آئے تھے، تم ہمارے دینی آبا کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ ہماری عقیدتیں ہیں، کہیں تم ہماری ان عقیدتوں کا مذاق اڑاؤ گے، ان عقیدتوں کے خلاف بولو گے. تو اب پروردگار کہہ رہا ہے انہیں اب ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ من اضل سبیلا، کہ کون اصل میں راستے سے بھٹکا ہوا ہے، انہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. اب یہ آیت بہت مشہور ہے، اس کے بعد جو آ رہی ہے اور یہاں پر ہم گفتگو ختم کر دیں گے آج، کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا اف انت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو خدا بنا لیا، کہ آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی خواہشات ہی اس کا خدا ہے. اس شخص کو آپ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ اف انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی طرف سے بھی وکالت کریں گے؟ نبی کریم ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کے تعلق سے وکالت کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار اس کو بھی معاف کر دے، پروردگار اس کو بھی معاف کر دے. یعنی ہمارا مزاج کس قدر، اگر آپ یہ مزاج دیکھیں گے رسولوں کا، اور اس کے بعد جب اپنی طرف ہم توجہ کریں گے، تو ہم کو کتنا بڑا زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا کہ ہمارا راستہ کدھر جا رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس راستے پر تھے. وہ جب کسی کو بھٹکا ہوا دیکھتے تھے تو اس کے تعلق سے بھی وکالت کرتے تھے، اس کے تعلق سے بھی ان کا دل تپنے لگتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ شخص راستے سے ہٹ گیا ہے، اور جو شخص راستے سے ہٹ گیا ہے اس سے پھر اس کے بارے میں ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہتے. امیر المومنین کہتے ہیں جب تم کسی شخص کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہو، تو کیا اس کو نہیں چاہتے کہ تم اسے چھاؤں میں بلاؤ؟ اگر فرض کرو کہ کوئی شخص تمہارے اعتبار سے، تمہارے عقیدے کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے تم دعا کرو، اس کے لیے تم تڑپو. یہ ہمارے نبی نے بتایا ہے. ہمارے نبی نے رحمت کا وہ نمونہ پیش کیا جو تاریخ نبوت میں نہیں ملتا، تاریخ رسالت میں نہیں ملتا. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ان رسولوں کے واقعات بھی سنے کہ جو اپنی امت سے بیزار ہو کر، جنہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور جن کی دعا کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے اس امت کو غرق کر دیا. نوح نے دست کو بلند کیا، دست دعا کو، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا، سوائے چند افراد کے جو کشتی میں محفوظ رہ گئے تھے. قوم لوط کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور اس طرح سے قوم سمود تباہ کر دی گئی، قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا. اس طرح سے ان نبیوں کی امتوں کو مٹا دیا گیا جن نبیوں نے اپنی امت کے لیے بد دعائیں کی تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے کبھی دست بد دعا نہیں بلند کیا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ امت کو تباہ کر دے، اس امت کو برباد کر دے، بلکہ جنہوں نے کچرے پھینکے تھے، جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، اور جنہوں نے تنقیدوں کا نشانہ بنایا تھا، اور جن کی طرف سے تازیانہ برسایا گیا تھا، نبی کریم نے ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرنا شروع کی، اور ان کی بھی وکالت شروع کر دی تھی. ایک جو لوگ راستے سے منحرف ہو گئے تھے. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اف انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس شخص کی بھی وکالت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم کا مزاج کیا ہے، ہمارے نبی کریم کا مزاج کیا ہے. اور اس شخص کو کی وکالت کو قبول نہیں کرنے کے لیے نبی کریم کو کہا جا رہا ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ اے نبی کیا آپ اس شخص کی بھی وکالت کریں گے؟ یعنی ہم آپ ان کی وکالت مت کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے خدا سبحان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور خداوند عالم نے قسم کھا کے کہا ہے، سورۃ کافی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو مجھ پر مقدم کیا ہے ان لوگوں کی رہائش ختم و تباہ ہو جائے گی، ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور جو لوگ خواہشات نفس کو میرے اوپر مقدم کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر جنہوں نے اپنے خواہشات کو مقدم کیا وہ لوگ کبھی پنپ نہیں سکتے، اور وہ لوگ کے جو اپنی خواہشات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں، تو اللہ کہتا ہے میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے، ان پہ کبھی آفت نہیں آ سکتی، ان پہ کبھی مصیبت نہیں آ سکتی، اگر ان پر مصیبت آئے گی تو میری عزت کی قسم ہے کہ میں ان کا تحفظ کروں گا، میں ان کی پناہ گاہ بنوں گا، کہ جو لوگ خواہشات نفس کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ رہے ہیں اور میری ذات کو مقدم کرتے ہیں اپنی خواہشات کے اوپر، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، ایک راستہ دکھایا ہے، ایک مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات کو تم ہم اپنی نفسانی خواہشوں پر مقدم کرو گے تو اللہ تمہارا پشت پناہ بن جائے گا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے کہا پروردگار لا تکلنی، میرے نفس کو میرے حال پر چشم زدم کے لیے بھی وہ چھوڑ دے، کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء رسولوں کا بھی ہاتھ چھوڑ دے، تو انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء ہو، ائمہ اور تمام کے تمام خاصان خدا کا اگر ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ چھوڑ دے تو کوسوں دور وہ نکل جاتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ان کا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتا، اسی لیے انبیاء و مرسلین کہتے تھے کہ پروردگار چشم زدن کے لیے بھی اور ایک لحظے کے لیے بھی تو مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ دے، بلکہ تو میرا نگہبان بنا رہے، اگر کوئی بچہ کسی میلے میں بھٹک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس کو بہلا نہیں سکتی، پورے میلے میں بکنے والی چیزیں بھی اگر اس روتے ہوئے بچے کے سامنے ڈال بھی دی جائے تب بھی وہ بچہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو ماں کی انگلی نہ مل جائے، جب تک کہ اسے باپ کا ہاتھ نہ مل جائے اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا، تو یہ دنیا کی رنگیاں اس دنیا کا میلہ کہ جس کے اندر کوئی مومن اگر بھٹک جائے ایک لحظے کے لیے تو اس کا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اسی لیے آواز آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز انسان کے دل کو بہلا نہیں سکتی، انسان کے کا اطمینان کا کھلونا کسی بازار میں نہیں ملتا، کسی میلے میں نہیں ملتا، انسان کو سکون کسی بھی چیز سے فراہم نہیں ہو سکتا ہے، انسان کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا ہے، لاکھ دولت آ جائے، سرمایہ آ جائے، دوست مل جائے، احباب مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، طاقت مل جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سرگردہ رہتا ہے، حیران رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، جب تک کہ اس کو وہ مرکز نہ مل جائے جو مرکز کی اس کو تلاش ہے، جہاں پر آ کے اس کو سکون ملتا ہو، سراب کو سمندر سمجھ کے دوڑنے والے سیراب نہیں ہوتے، دشت تشکیق میں پاب رہنا گھومنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، دشت تشکیق میں سرگردان لوگ اپنے پیروں میں آبلے اور چھالے لا کے پھرتے رہیں گے لیکن کبھی انہیں سکون نہیں ملے گا، سکون انہی کو ملتا ہے جو آب زلال تک پہنچ جاتے ہیں اور صحیح پانی تک پہنچ کر اپنے آپ کو سیراب کر لیتے ہیں، بس وہی لوگ نجات یافتہ ہوتے ہیں، افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی ایک نوعیت کی نہیں ہے، بت پرستی کئی نوعیت کی ہے، جو بھی اور تاغوت بھی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ہر وہ شے جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ تاغوت ہے، اگر پتھر اللہ کے مقابلے میں لا کے ٹھہرا دیا جائے تو پتھر تاغوت بن جائے، اگر انسان کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہرا دیا جائے تو انسان تاغوت بن جائے، خود وہ اپنے آپ کو اللہ ہوائے نفس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے تو اس کا ہوائے نفس تاغوت بن جائے گا. وہ اپنے ہوائے نفس کی اگر وہ پیروی کر لے تو گویا اس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. یعنی اگر وہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے تو سمجھے وہ نفس کا غلام بن گیا ہے. انسان، ہر انسان کے اندر ایک خانہ جنگی چل رہی ہے. یہ خانہ جنگی پر جب تک کہ وہ فتح یاب نہیں ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان ترس کھانے کے لائق ہے، انسان ترس کھانے کے قابل ہے، اس لیے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اسی کے اندر پایا جاتا ہے. اعدی عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تمہارا سب سے خطرناک ترین دشمن خود تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. باہر کا دشمن انسان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنا اس کے اندر کا دشمن اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے. باہر کے دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باہر کا دشمن سر و تن میں جدائی ڈال سکتا ہے لیکن انسانیت کا قتل نہیں کر سکتا، شرافت کا اور ایمان کا قتل نہیں کر سکتا ہے. لیکن جو اندر کا دشمن ہے وہ انسان کو نہیں، انسانیت کو ختم کر دیتا ہے. وہ جسم کو نہیں بلکہ روح کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور وہ ایمان کے گلے پہ خنجر چلا دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دشمن زیادہ خطرناک ہے جو انسان کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دشمن زیادہ خطرناک ہے جو انسان کے اندر ہے. باہر کا دشمن خطرناک نہیں ہے، اندر کا دشمن خطرناک ہے. اور پھر بت پرستی کے لیے بتوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود اگر اپنے ہوائے نفس کے آگے اگر جھک گیا تو سمجھو وہ بھی بت پرست ہو گیا. اگر وہ اپنی خواہشات کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ بھی بت پرست ہے، اگرچہ کہ کسی کو اس کی بت پرستی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو کوئی چیز کے سامنے اگر جھکتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بت پرست ہو گیا ہے، لیکن وہ شخص جو خواہشات نفس کو سجدہ کر رہا ہے اس کے تعلق سے تو کوئی بھی بدگمان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون شخص وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کر رہا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر کے کوئی شخص خواہشات نفس کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ شخص در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اور جو نفس کی عبادت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. افمن اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو کچھ لوگ خواہشات نفس کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ کرسی کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ تخت کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ممبر کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ محراب کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ مسند کو خدا بنا لیتے ہیں. افمن اتخذ الہہ ہوا، افمن اتخذ الہہ کرسی، افمن اتخذ الہہ ممبر، افمن اتخذ الہہ محراب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے کرسی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے محراب کو اپنا خدا بنا لیا ہے. کبھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا داری ہی انسان کو بھٹکا سکتی ہے، کبھی قرآن کا علم بھی انسان کو غافل کر سکتا ہے، کبھی توحید بھی انسان کے توحید کا علم بھی حجاب بن سکتا ہے. سب سے بڑا حجاب خود علم بن سکتا ہے، وہ علم جو سب سے بڑی روشنی پیدا کرنے والا ہے، وہ کبھی انسان کو اپنی طرف ایسے متوجہ کر لیتا ہے کہ وہ اس کا علم اس کے لیے خدا کا درجہ رکھ لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ علم جو اللہ تک پہنچانے والا ہے اپنی ذات تک روک لے تو گویا وہ اللہ تک وہ نہیں لے جا رہا. ہر وہ چیز، دیکھیے بت پرستی کیا ہے اور عادت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے. ہر وہ شے کہ جو اپنی طرف نہ بلائے بلکہ اللہ کی طرف لے جائے تو وہ آیت بن جاتی ہے، اور کوئی شخص اپنی طرف کسی کو بلاتا ہے تو سمجھو وہ بت بنا دیتا ہے. کبھی انجمن بت بن جاتی ہے، کبھی کوئی تنظیم بت بن جاتی ہے، کبھی کوئی جو ہے ادارہ بت بن جاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے اس کی مسجد ہی اس کا بت خانہ بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مندر کا پجاری ہے وہی بت پرست ہے، جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو کسی کی بت پرستی نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی مسجد کو بت خانہ بنایا ہوا ہے. تبھی تو امام خمینی کہتے ہیں کہ من از مدرسہ و مسجد بیزار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. میں مسجد اور مدرسے سے بیزار ہو گیا ہوں. جنہوں نے مدرسے کو اپنا بت بنا لیا ہے وہ مدرسے سے باہر نہیں جا سکتے، وہ سب کچھ مدرسے کے لیے کرتے ہیں. سمجھے؟ کچھ لوگ ممبر کو اپنا بت بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مقام کو اپنا بت بنا لیتے ہیں، اپنی پوزیشن کو اپنا بت بنا لیتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چاہے خدا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن مسجد نہ چھوٹے. دین چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، اخلاق چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، کردار چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن مسجد نہیں چھوٹنا چاہیے. کہتے ہیں ہر قسم کی جھوٹ بولو تاکہ مسجد کو بچا لو. لوگ ہم کو مشورے دیتے ایک زمانے میں جب ہم مسجد آصف نگر میں، یعنی وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہم پہ گزری، جو تجربات ہیں. کہا کہ آپ کو مسجد بچانا نہیں آ رہا ہے، آپ کو ایک مسجد بچانا نہیں آ رہا، آپ کو بڑی مشکل سے مسجد ملی ہے، اس مسجد کو چھوڑیے مت. اور یہ جو جمعہ کے خطبہ دینے کا آپ کو موقع ملا ہے اس کو آپ نبھائیے، اس کو بچانے کی کوشش کیجئے. چاہے اس سے جھوٹ بولے، چاہے اس سے جو ہے ہر وہ بات جو عوام پسند کرتی ہے بولے، تاکہ جگہ تو بچی رہے، منبر تو بچا رہے، مسجد تو بچی رہے. یعنی مسجد کو گویا بدھ بنا لیا جا رہا ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے، منبر کو جو ہے بدھ بنا لیا گیا ہے. اور یہ بات سمجھنے آنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ماننا چاہتے ہیں. اور اسی کو یہ جو ہے ایک قسم کا حسین دھوکا ہے، حسین قسم کا دھوکا ہے، اور لوگ اس دھوکے سے نکلنا نہیں چاہتے. سلطان بھی جگہ ہے، جگہ وہی مچمچ تو مجاہد بھی نہیں ہے. تو غور فرمایا آپ نے، ایک سلوات پڑھ رہا ہوں. دیکھیے یہ افمن اتخذ الہہ ہوا بہت ہی اہم آیت ہے. اگر کوئی شخص اس آیت کو سمجھ لے تو موحد بن جائے اور ہر قسم کی بت پرستی سے اس کو نجات مل جائے. عموماً یہ ہے کہ بت پرستی کچھ جو ہے شرک جلی ہیں، کچھ شرک کے خفی ہیں. اصل میں جس طرح سے ذکر میں بھی جو ہے ذکر جلی ہے، ذکر خفی ہے. اگر آپ عرفانی باتوں میں آئیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اذکار میں بھی کچھ ذکر جلی ہے، جو منہ سے بولے تو سنائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص ذکر پڑھ رہا ہے. لیکن کچھ ذکر ایسا ہے جسے ذکر خفی کہا جاتا ہے، جو دلی اذکار ہیں، جو آہستہ آہستہ پڑھے جاتے ہیں، دل ہی دل میں پڑھے جاتے ہیں. اور دل ہی دل میں پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں، ذکر خفی کی اہمیت ذکر جلی سے زیادہ ہے. آپ ذکر پڑھ لیں لیکن ذکر جلی سے زیادہ ذکر خفی میں وہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نمازیں واجب ہیں ان نمازوں سے زیادہ ثواب مستحب نمازوں میں ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جب اس میں زیادہ ثواب ہے تو وہی پڑھا جائے، یہ کیوں پڑھا جائے جس میں زیادہ ثواب ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے روایتوں میں دیکھا ہوگا بھائی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. ایک طواف مرقد حضرت رضا، یہ شاعر کا ہے البتہ، مگر روایتوں میں بھی آیا کہ بہت زیادہ ثواب ہے، مگر یہ شعر ہے کہ ایک طواف مرقد حضرت رضا 7,770 حج کے برابر ہے. مثال کے طور پر ہے نا، تو وہ کہتے کہ حج کیوں کیا جائے پھر؟ جب اس میں زیادہ ثواب ہے تو حج چھوڑ دیا جائے. لیکن یہ ثواب انہیں کو ملنے والا ہے جو واجبات پر عمل کرتے ہیں، انہیں کو، کیونکہ واجبات کو ترک کر کے مستحبات کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. کوئی شخص نوافل کے ذریعے سے مقرب بارگاہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ واجبات پر عمل نہ کرے. اگر کوئی شخص واجبات کو ترک کر کے مستحبات پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مستحب قابل قبول نہیں ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ جو ہے واجب نمازیں جو ہیں اس میں جب زیادہ ثواب نہیں ہے تو کیوں نہ اس کو چھوڑ دیا جائے, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. جیسا لوگ عید کے دن کرتے ہیں, واجب نماز صبح کی چھوڑ دیتے ہیں لیکن نماز عید جو مستحب ہے وہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. تو نماز شب میں زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ وہ شب کی تاریکی میں پڑھی جا رہی ہے. اور کچھ مسلمان تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, نہیں, جماعت کی نماز واجب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور مستحب نمازیں جماعت کے بغیر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو ہے خفیہ طور کے اوپر نمازیں پڑھیں, یعنی گھر کے گوشے میں نماز پڑھیں, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. حضور نماز شب ایسے پڑھتے تھے کہ زوجہ کو تب خبر نہیں ہوتی تھی. ایک گوشے میں رسول چراغ جلا کے نہیں بلکہ جو ہے اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں, گوشے میں رو رہے ہیں, اس قدر رو رہے ہیں کہ جب آواز گریہ ایک دم بلند ہو گئی تو ام سلمہ نیند سے چونک گئی. اور کئی ازواج کے واقعات ہیں کہ وہ دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں, اس کے بعد جب آواز کے سہارے پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ گریہ اوزاری کر رہے ہیں. غرض مطلب یہ ہے کہ مخفی ذکر, ذکر خفی کی زیادہ اہمیت ہے ذکر جلی سے. لیکن اب شرک کے معاملے میں آ جائے تو یہ بھی صورتحال ملے گی آپ کو کہ شرک بھی دو قسم کا ملے گا, ایک شرک جلی ہے, ایک شرک خفی ہے. شرک جلی سے زیادہ خطرناک شرک خفی ہے. جس طرح سے ذکر جلی سے زیادہ اہمیت ذکر خفی کی ہے, اسی طرح سے شرک جلی سے زیادہ جو ہے شرک خفی ہے. یہ جو بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں یہ شرک جلی ہے, لیکن جو ہوائے نفس کے آگے جھک رہے ہیں یہ جو ہے شرک خفی ہے. یہ دل ہی دل کا شرک ہے اور دل ہی دل میں جو ہے بت پرستی ہو رہی ہے, یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے. بتوں کے سامنے سجدہ تو چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے لیکن خواہشات نفس کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تو دائمی ہے. یہ دائمی مشرک ہیں جو افمن اتخذ الہہ ہوا, جو ہوائے نفس کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں. یہ ہوائے نفس کے خاطر خدا بھی چھوڑ سکتے ہیں. آپ اس کی جگہ پر, میں جیسا میں نے کہا کہ اس کی جگہ پہ آپ کرسی بھی رکھ دیں, اقتدار بھی رکھ دیں, تو سب یہی کیفیت ہوگی کہ کرسی کو بچانے کے لیے لوگ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی دین کرسی بچانا مقصد ہے, لہٰذا اگر دین جاتا ہے تو جانے دو, وہ دین کا لیبل نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مذہب کا لبادہ اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ خدا کا نام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ لباس بدل لیتے ہیں, وہ ہر چیز بدلنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ دیکھیں ترکی کے مسلمانوں کا حال کیا ہے, وہ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یورپی یونین میں ملنے کے لیے, وہ بے پردہ ہونے کے لیے تیار ہیں, وہ بے حجابی کے لیے تیار ہیں, بے شرمی کے لیے تیار ہیں, بے ہودگی کے لیے تیار ہیں, ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان کو وہ کلچر چاہیے جس کلچر کی وہ پوجا کر رہے ہیں, وہ تہذیب چاہیے جس تہذیب کے سامنے وہ جھک رہے ہیں. تو کبھی وہ تہذیب بت بن جاتی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو ہم دیکھیں دنیا میں ایک چیز بت نہیں ہے بلکہ تہذیبیں بت بن جاتی ہیں, کلچر بت بن جاتا ہے, اور جو ہے زبانیں بت بن جاتی ہیں, ہر چیز جو خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ بت بن جاتی ہے, اور جو چیز انسان کو خدا سے بیگانہ کر دیتی ہے وہ چیز بت بن جاتی ہے. اور یہ جو شرک خفی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں, اور ایسی روایتیں جو سنائی گئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے تاکہ انسان جو ہے وہ آگاہ رہے اور انسان بیدار رہے اور اپنے اوپر کڑی نظر رکھے. یعنی لوگ جو ہے دوسروں کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں, اپنے اوپر کڑی نظر نہیں رکھتے. عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے پر کڑی نظر رکھے اور دوسروں پہ کڑی نظر نہ رکھے, دوسروں کی عیب پر ایسے فوکس کرتے ہیں کہ جو ہے ان کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے, جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی بھلائی کا موجب بن جاتے ہیں لیکن اپنی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں. جب آپ دوسروں کے اوپر فوکس کر کے کہیں گے تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تم سے, تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنی غلطی سنوار لے, لیکن چونکہ وہ اپنی غلطیوں سے نظر انداز ہو رہا ہے, اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ غلطیاں اس کے پاس محفوظ رہ جاتی ہیں. تو گویا وہ اپنی ذات سے غداری کر رہا ہے، اپنے نفس سے غداری کر رہا ہے، اپنے نفس کا وہ مخالف ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ کو دو دن پہلے بھی روایت پیش کی گئی تھی آپ کی خدمت میں کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیوب لکھ کے بھیجے، حبیبی من احدا الی عیوبی، میرا دوست وہ ہے جو میرے عیوب لکھ کے مجھے بھیجے، جو میرے عیب پر مجھے متوجہ کرے وہ میرا دوست ہے، جو میری برائی ہے اس لیے کہ وہ مجھے متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو رہا ہے. لیکن میرا دشمن وہ ہے جو میرے بد کرداری کے اوپر جو ہے اور مجھے جو ہے پشت پناہی کرے، اور جو ہے مجھے انکریج کرے اور کہے کہ نہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے جا رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. تو یہ جو جھانسا دے رہے ہیں اور جو ہے غلط تعریفیں کر رہے ہیں، غلط مدح سرائی کر رہے ہیں، کتنے وزیر اپنے بادشاہوں کو لے کے ڈوب گئے، کتنے وزیر اپنے بادشاہوں کو لے کے ڈوب گئے کہ وہ جھوٹ موٹ کے دوست بنے رہے. اور بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریفیں سننے کے جو ہے وہ ان کے کان عادی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن جھوٹ سنتے سنتے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جس دن اپنی تعریف نہیں سنتے ہیں ان کو جو ہے ایک قسم کا جو ہے وہ اندر سے بے چینی محسوس، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو کوئی ان کی مدح سرائی کرتا ہے، ان کے سامنے جھک جھک کے سجدے کرتا ہے اور ذل الہی کہہ کے جھک جاتا ہے تو ان کو بہت لطف آتا ہے، جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو بہت مزہ لیتے ہیں، اور جو شخص ان کی توہین کرتا ہے تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتے ہیں. ایسا مزاج نہ صرف بادشاہوں کا، کچھ عوام کا بھی ہو جاتا ہے ایسا کہ جو ہم سے ملتا ہے ہم اس کے اوپر جان قربان کر دیں گے، لیکن جو ہمارا دشمن بن گیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، بخشیں گے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ یہ شخص الہ ہے، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یعنی جو ہم سے مل رہا ہے اس پر ہم قربان ہو جائیں گے، اور جو ہم سے ناراض ہے اس کو مٹا دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نفس کے پابند ہیں، آپ نفس کو خدا بنائے ہوئے ہیں، آپ نفس کے اوپر پوری توجہ دے رہے ہیں. تو گویا ایسے لوگ بت پرست ہیں، خدا پرست نہیں ہیں. تو خدا پرست وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار